الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے. ہمیں آشنائی تخلیق کے مقاصد, نتائج, ایک ایک پہلو اور ایک ایک ضرورت کی تکمیل کا سبب ہے. شام کو مغرب کی نماز میں امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے تو اسی آیہ کریمہ سے انہوں نے تلاوت شروع کی, غالباً پہلی رکعت میں. تو خیال آیا کسی آیہ کریمہ پر گزارشات اب آپ سے پیش کرتا ہوں. انسانی مزاج ہے کہ جزا و سزا کا احساس اسے معمولات زندگی میں بہتر کارکردگی کی طرف مائل کرتا ہے, اور یہاں جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ روزے معاشر کا احوال ہے, اور اس سے آگے متصل آیات مزید اس موضوع پر وضاحت بیان فرماتی ہیں. ہمارے یہ اجتماعات, ہماری یہ میٹنگز جس کا ایجنڈا میں ابھی دیکھ رہا تھا, آپ احباب کا آنا, ایپ احباب کی خدمات پر معمور احباب کا ہونا, ایک مربوط نظام کے تحت ذکر اللہ کا سیکھنا سکھانا, اس سارے کا مقصد ہے. چونکہ کارگاہ حیات میں اللہ رب العالمین نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی, اس کے مقصد تخلیق سے آشنائی ہو نہ ہو, وہ جو تخلیق ہے وہ اپنے مقصد کو تخلیق ہے اور ایک مربوط نظام ہے. انسان کی عظمت ہے کہ اپنے ان حالات سے آشنائی لے کر اپنے آپ کو عمل پیرا کرے ان اصولوں پر جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے, وگرنہ جب یہ ان اصولوں اور ان قواعد سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے نزدیک شاید پوری حیات ہی فضول ہو اور بیکار ہو. لیکن نابینا کہے کہ روشنی نہیں ہے, حساد کا مارا کہے کہ چیزیں یا اشیاء بے ذائقہ ہیں, اور سماعت سے محروم کہے کہ آواز ہوتی کو ہی نہیں, تو کہتا رہے اس کے کہنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. ایک چیز جو اسے خود نقصان دے گی کہ وہ خود محروم رہ جائے گا. تو اللہ رب العالمین بار بار حقائق بیان فرماتے ہیں, نتائج تک بیان فرمائے گئے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَجِيَا يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمْ, اور اس دن دوزخ سامنے لائے جائے گی. یوم اذن یتذکر الانسان وانا لہ الذکرا, فرمایا اس روز انسان متنبہ ہوگا. مگر پھر اللہ رب العالمین ہی نے ارشاد فرمایا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں. دوزخ وہ ٹھکانہ ہے جس کے رہائشی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اپنی پسند سے گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی سیاحت اور اپنی اس فرصت میں اپنی عقل اپنی دانش کو اس نہج پر استعمال کیا ہوگا جو شاید ان کے نزدیک عقل و دانش کی باتیں ہوں، کہ یہ جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب دنیا میں یا حیات میں اتنی تیزی نہیں تھی، ضروریات سادہ تھیں، وسائل کم تھے، تو ایک اصول تھا۔ تو کیا یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو آج ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں اور لکھے ہوئے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں؟ اور معاشرے وہ جو اسلام کے نام پر ممالک قائم ہوئے، جیسے ہمارا ملک قائم ہوا، معاشرے وہ جن میں مسلمان بستے ہیں، وہاں جب یہ باتیں آتی ہیں اور یہ گفتگو ہوتی ہے تو انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، چونکہ اسلامی معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے جس نے غیر مسلموں تک حقائق پہنچانے ہیں، ان کی رہنمائی کا سبب کرنا ہے، اور اپنے اندر اتنی کہتے ہیں انحطاط آ جائے کہ خود معترض ہو دین اسلام پر، تو پھر دکھ کی بات نہیں، تو اور اس موقع کو بندہ کیا کہہ سکتا۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصہ جو ہماری ضرورت سے ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا، اور آج ہم کوئی موقع، کوئی بات، کوئی حیات کا پہلو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی ایک حصہ، کوئی معمولی سا نقطہ جو ہے اس میں بھی تشنگی محسوس ہو رہی، ایسا نہیں۔ بات ان پہلوؤں کی ہے جو ہماری طرف ہیں، بات اس مزاج کی ہے جو ہم نے اپنا سنوار لیا ہے یا بگاڑ لیا ہے، بات اس پہلو کی آئی۔ پر جب بات آتی ہے کہ اس دن دوزخ سامنے لائے جائے گی، تو بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے دوسرے روز جب ایک گڑھے میں کفار کو اور ابو جہل کو اپنے ہم رقاب دوستوں کے ساتھ دفن کیا گیا، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے یہ سوال پوچھا تھا اور انہیں مخاطب کیا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو بات بیان فرماتے، جو حق ارشاد فرماتے، نہ صرف اس کا انکار کرتے بلکہ شدت مخالفت میں جہاں تک جو ہو سکتا تھا، جو بن سکتا تھا، وہ بھی کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج تم نے اللہ کا وعدہ سچ پایا یا نہیں پایا، اور اس گڑھے پر کھڑے ہو کر آپ نے سوال فرمایا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری عقل و خرد کا دخل ہے۔ منوان غیر مشروط اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ ہے جو ایمان کا ماحاصل ہے۔ اگر یہ ماحاصل نہیں ہے تو پھر کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ اس کیفیت میں جو ایمان کے حصے کی ہے، اس میں کہیں میں نے اپنا تو حصہ نہیں ڈال دیا، اپنی پسند و ناپسند کو اب تو دخل اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین احسان فرمائیں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ دنیا دیکھنے سے اس پر موقف آئے گا، اگر تو اخروی انجام یہ ہے کہ اس دن دوزخ سامنے لائے گی اور اس روز انسان متنبع ہوگا، اگر نتائج تو یہ ہیں تو پھر اس دنیا میں کسی نے کیا پایا، اس نے تو اس حیات کو بھیانک حصوں میں بسر کیا جس کے نتائج اتنے برے آئے۔ اور یہی دنیا جس میں میں اور آپ اپنے حصے کی سانسیں لے رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اپنی اس زمین پر جتنے قدم ہمارے لیے مخصوص فرمائے ہم انہیں اٹھا رہے ہیں، اپنے حصے کا ایک ایک دانہ اور ایک ایک گھونٹ پانی کا ہم اپنے حصے کا لے رہے ہیں، اگر تو اس حیات میں وہ پہلو نصیب ہوں جس کی تعلیم فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دنیا حسین ہے، چونکہ یہ اللہ کے قرب کی سبب ہے، یہ حیات جو اس دنیا میں بسر کی جا رہی ہے، اور یہ حصے جس کو میں عرض کر کے بات شروع کی کہ اللہ کریم کے نام پر، دین اسلام پر، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حصوں کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس جمع ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے اور ان کیفیات کے حصول سے وہ حصے نصیب ہوں جو خالص عمل کی توفیق کا سبب بنے، چونکہ جس حصے کی بات ہو رہی ہے اخروی حیات کی، وہاں جو پیمانہ ہوگا وہ اعمال اس طرح نہیں تولے جائیں گے جس طرح ہم شمار کرتے ہیں کہ میری حیات میں اتنی پختہ نماز ہے، اتنی اچھی ادائیگی ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس جیسا تو کوئی نماز پڑھتا نہیں ہے، رکوع سجود کے جو طویل رکوع اور سجدے اور تسبیحات ہیں شاید ہی کسی میں اتنا خشوع خضوع جتنا میرے رکوع سجود میں ہے، تسبیحات پڑھتے ہیں تو اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں کہ جتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے شاید اس سے زیادہ بار مخلوق کو سنا دیتا ہوں کہ میں اتنی تسبیحات کرتا ہوں۔ یہ ہم اپنے گرد اپنے معاملات میں یہ دیکھتے ہیں، ہم خود انسان ہیں، جب ہم خود کمزوری کی طرف آتے ہیں تو یہ الفاظ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس میں ایسا حصہ بھی شامل ہوتا ہے جو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے بندہ سنوں سے بھی رہا ہوتا ہے۔ فقط سننے کو ان معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے کہ جو کمی بیشی ہے وہ دوسروں کی میں سن رہا ہوں، بلکہ بہتر پہلو یہ ہے کہ جب کوئی کمی بیشی کی بات یا موضوع آئے تو بجائے کسی اور کو دیکھنے کو اپنا وزن کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ترازو میں رکھ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب ان اعمال جن پہ انحصار اخروی حیات کی کامیابی کا، اعمال تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ عمل صالح ہیں۔ صالح کا پیمانہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی زبان یا میری اور آپ کی آواز نہیں ہے، اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں، اور ان اعمال صالح کا انحصار نیتوں پر ہے جو محرک ہے کسی بھی عمل کا۔ اب نیتوں کو یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں تو بڑا خالص تھا، عند اللہ شاید میری نیت جو ہے وہ کمزور ہوگی، ایسی نہیں۔ جب کوئی بندہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنی بڑھائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے نہاں خانے دل میں کہیں نہ کہیں سے اسے یہ صدا آ رہی ہوتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، وہ سنی ان سنی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں جانتا، بالکل جانتا ہے کہ یہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مہربانی فرمائیں، احسان فرمائیں کہ مشائخ اعظام نے ہماری تربیت کا جو نظام یہ مرتب فرمایا، ہمیں اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے یہ نظام مرتب کیا گیا، یہ مرکز بنایا گیا، اور یہ جو تسلسل اللہ کریم نے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری فرما رکھا ہے، اس سے ہم جیسے کمزوروں کو منسلک فرمایا، اللہ ہمیں واقعتاً اور حقیقتاً اس پر محنت کی اور اس پر خالص نیت سے عمل کی توفیق دیے رکھے۔ اسی لیے اکثر میں اب آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ مقصد دین لے کر آئے ہیں، مقصد جو ہے وہ ذکر اذکار لے کر آئے ہیں، تو اس سفر کو، اس رہائش کو، اس وقت کو عمومی نہ جانیا، اسے نفلی متکف کی حیثیت سے بسر کیا کریں، اور جب نفلی متکف کی حیثیت سے وقت بسر کریں گے تو آپ اپنے الفاظ کا بھی خیال رکھیں گے کہ کوئی فضول بات، ضروری نہیں ہے کہ وہ زائد ہو کسی سے، لیکن عمومی گفتگو کی بھی کیا ضرورت ہے، بندہ جو طاقت صرف کرنی ہے اس وقت میں وہ اس حصے میں صرف ہو جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، جو دین اسلام کی بات ہو، سیکھنے سکھانے پر صرف ہو۔ اپنے لطائف کی مضبوطی اور مراقبات کی جو راسخ پن ہے اس پر صرف ہو. تو جو نتائج بیان کیے جا رہے ہیں اس دن دوزخ سامنے لائے جائے گی. ایمان مضبوط جو ہے اس دن سے پہلے اس حقیقت کو نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان پر اس طرح عیاں کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے دیکھ لیا. کیوں مانا؟ اس حقیقت سے کیسے آشنائی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے جہاں سے ایک ایک حصے پر آشنائی نصیب ہو رہی. اللہ کریم کا احسان اس کی برگزیدہ ہستیاں حضرت علی کرم وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ آج مفہوم عالی ہے کہ آج ابھی اگر قیامت قائم ہو جائے تو مجھے ذرا بھر بھی کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا پیش آ گیا، اس لیے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی کے مطابق تو ہوا. تو آپ کے ارشاد پر اتنا کامل اور اتنا مضبوط ایمان کہ آج قیامت قائم ہو جائے تو حیرانگی نہیں ہوگی. تو دین سارے کا سارا وہی ہے، ایک ایک حصہ وہی ہے، بات ہماری طرف کی آتی ہے، کمی اس طرف سے نہیں ہے. بے شک یہ حقیقت ہے کہ انحطاط ہے اور عظمتیں خیر القرون کی طرف ہیں، اور خیر القرون میں وہ قرن جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے وہ تمام زمانوں سے افضل ہے. اور اگر اس کی فضیلت کی بات ہوتی ہے اور الگ ترتیب تین زمانوں کی منسلک اپنے اپنے درجے میں بلندی کی بات ہوتی ہے تو یہی نشانی ہے کہ آنے والا وقت یا دوری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے اس میں انحطاط آتی چلی جائے گی. یہ ٹھیک ہے، یہ درست بات، لیکن اس بات کو اس جواز پر لے آنا کہ اس سبب میں دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا یہ درست نہیں ہے. ایک ایک حق موجود ہے، اور ایک ایک حق کے ساتھ میں آپ کو ایک ضمناً بات بھی عرض کرتا ہوں، سلسلہ عالیہ سے تعلق ہے. اللہ کریم نے مشائخ کی جوتیوں تک رسائی دی ہے، جتنی یہاں آپ کی آمد ہوتی ہے، جتنی نشست ہوتی ہے، جتنی یہاں سے آپ کے روبرو گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، تمام پہلوؤں میں ایک حصہ مقدم ہوتا ہے، وہ ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ اسلام میں صوفیاء کے حالات پڑھے اور سنے تو ہوں گے نا، بہت نہیں تو کچھ تو سنے ہیں ہم نے اور پڑھے بھی ہوں گے. جن لطائف و مراقبات کی بات کرتے ہو ان کے حاملین کی کبھی حیات پڑی؟ کتنے صالح تھے، کتنے نیک تھے، اور ان کی حیات میں کتنا مجاہدہ تھا. اس کمی اور اس انحطاط کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں اتنی عام کر دی ہیں کہ ہم جیسے خطاکار بھی بالا منازل کی باتیں کر رہے ہوتے. اللہ جل شانہ کی ذات تو وہی ہے، خلق بھی کے حصہ جو بشریت کا ہے وہ بھی تو یہی ہے، امتحان بھی تو یہی کلام ذاتی ہے جس پر انحصار ہے اخروی زندگی کا، جس سے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس روز دوزخ سامنے لائی جائے گی. تو اس کی خبر کا کوئی انکار کسی زمانے کا بندہ کر سکتا؟ کسی پہلو میں، کسی جگہ، کسی وقت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا روز معاشر تک کہ مجھ تک حق نہیں پہنچا. اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم سبب بنایا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے سوالات میں کسی نے سوال یہ بھی بھیجا کہ آپ جب بات کرتے ہیں آپ بات اللہ کی کرتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے رفقاء پر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ نے کس بیان کا کون سا حصہ دیکھا ہے. یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بنا کوئی اللہ جل شانہ کو جان سکتا ہے؟ ذاتی نام ہے اللہ، کون ہے جو میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین زمانے کی ہستیوں کو بیچ میں سے ہٹا دے اور کہے کہ مجھے اس نام نامی سے بھی شناس آئی. میں نے کہا میاں کوئی بات جگہ سنی ایسی ہے, کوئی ایک حصہ سنے, پورے بیانات سنا کرو. عرض کا احسان ہے ہم پر کہ یہ جو اجماع امت ہے ہم تک حق پہنچانے کا سبب اس نے فرمایا, اور ہم تک اجماع امت دین حق پہنچانے کا سبب بنا تو کیا روزے معاشر تک یہ تسلسل نہیں رہے گا؟ تو یہ حق بھی موجود ہوگا اور شناسائی کے اور پہنچنے کے ذرائع بھی موجود ہوں گے, دونوں پہلو موجود ہوں گے. اللہ کریم مہربانی فرمانے والے ہیں, رحم فرمانے والے ہیں, کریم ہیں. ہم جیسے خطا کاروں کو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں, اپنے مجاہدوں کو دیکھتے ہیں, دنیا کی ادنا سی نوکری کے لیے کو آپ اگر اپنی کوالیفیکیشنز دیکھیں اور امتحانات اور ان کے نتائج اور اس زیر و بم کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو اس کا کرم ہے کہ اپنی رضا اور قرب کے لیے وہ عطا فرما رہا ہے, اور اتنا عطا فرما رہا ہے میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے مقابل ہماری جو محنت ہے وہ اس کے مقابل ایک نقطے کے برابر بھی نہیں آتی جو اس کی عطا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو بات اس تعلق کی ہے جو بحثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کرنا, اور اس تعلق میں کتنی مضبوطی ہے چونکہ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. روزے معاشر کا قیام, جنت اور دوزخ, یہ وہ حصے ہیں جو ایمان بالغیب کے حصوں میں سے آتے ہیں. اور اگر ایمان بالغیب کے ان حصوں میں کوئی کمی بیشی ہے تو سب سے بڑا جو ایمان بالغیب ہے وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے. پھر کہنے کو تو بندگی ہے, حقیقت میں یہ بھی جھوٹنا پڑے گا کہ اس بندگی میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. اگر بندگی میں حقیقت ہوگی تو پھر ایمان بالغیب کے ایک ایک حصے پر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور اس کی نشانی ہے. ایمان کی مضبوطی کی نشانی اعمال ہے, عبادات ہیں اور معاملات ہیں, اور کوئی مبہم بات نہیں ہے. حق موجود ہے, جو اختیار کر رہا ہے اگر اسے اتنا عقل و شعور ہے کہ اختیار کرنے کا معلوم ہے, اور اتنی جسارت اور طاقت ہے کہ اختیار کر رہا ہے, تو جب سب کچھ موجود ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا, تو انکار کر سکے گا کہ جی نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی؟ یہ ہم یہاں کی عدالتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں نظام بھی ایسا ہے کہ نام اسلام کا نظام کفر کا, جہاں گواہیاں جو وہ غلطی پر لی جاتی ہیں, معلوم ہوتا ہے گواہی دینے والے کو بھی گواہی لینے والوں کو بھی یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, چے جائے کہ سچ کو ثابت کرنا تب بھی جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن پہلے حلف اٹھا رہے ہوتے. تو یہ عدالتیں ہماری ہیں. جب عدالت آئے گی نا رب العالمین کی, تو وہاں حقائق خود بولیں گے, وہاں کوئی پابندی نہیں رہے گی کہ شہادتی ہے کہ نہیں ہے. حصے وجود انسانی کے معاملات ہر شے خود شاید شہادتیں دینا شروع کر دے گی, اور سب سے بڑا شاید تو خود رب العالمین کی ذات. اللہ کریم وہ عمل صالح اختیار کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے جو ہماری ایمان کو اتنی مضبوطی کا سبب ہو کہ ہمیں واقعتاً یقین ہو کہ واقعتاً اس حصے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ حق اور سچ ہے, اس حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ واقعی حق اور سچ, ایک ایک پہلو پر جو ہماری گواہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت میں بیان ہوتی چلی جائے. لیکن میں نے عرض کیا کہ تولہ اعمال کو جائے گا, اعمال تو اختیار کرنے ہیں, اعمال کی تول جب آئے گی تو نیت پر آئے گی. یہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر وہ حصہ ہے جو اس نازک پہلو پر کام آتا ہے. اور جب فرمایا جاتا ہے یوم اذن یتذکر الانسان, اس روز انسان متنبہ ہوگا, جو انکار کرے گا اسے تنبیہ تو اس دن ملے. ہمیں تو ہر ایک کو تو تنبیہ یہاں کی گئی ہے, یہاں کی تنبیہ معاملات کو اختیار کرنے میں ثابت ہو رہی ہے کہ جس کا جو عمل ہے اس کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ متنبہ ہے یا نہیں ہے. تنبیہ کا اثر اس پر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اَنَّ لَهُ الذِّكْرَى, مگر اب اس انتباہ سے اسے فائدہ کہاں, جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا, یہ تو نتائج ہیں, عمل کا وقت تو گزر گیا, فرصت گزر گئی, امتحان گاہ تو گزر گیا, اب تو یہ نتائج. اب جب یہ حقائق اس کے روبرو آ گئے ہیں تو اب اس حقیقت کا روبرو آنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا, چونکہ اعمال کے جو وقت تھا وہ تو گزر چکا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنا کو مضبوط ذکر کریں, اتنی کو مضبوط محنت کریں کہ یہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا بہر جب قلوب میں موجزن ہوتا ہے تو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھ اور اس پر وہ خالص نیت جو عمل صالح اختیار کرنے کا سبب بنتی چلی جاتی ہے, نصیب ہوتی ہے. اور یہ وہ عمل ہے جسے تسلسل درکار ہے حیات کے ساتھ. یہ تسلسل اس روز رکے گا جس روز یہ زندگی میں انقطاع آ جائے گا اور یہاں سے روانگی آ جائے گی. اور اگر یہ حیات ہے اور اس میں بار محسوس ہو رہا ہے عبادات, تو پھر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کمی ہماری طرف ہوگی, چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے, تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے, احاطہ فرماتا ہے. اور جب ایمان کی چاشنی محسوس ہونا لگ پڑے تو عبادات کے لیے بھوک لگتی ہے, عبادات اور مجاہدے بھارے نہیں لگتے. محبوب کا دیکھنا, کبھی سنا کہ وہ بھارا گزرا ہو کسی کو؟ بار وہ گزرتا ہے جس لمحے وصال و محبوب سامنے نہ ہو. بندگی کی حقیقت اور اس چاشنی کا نصیب ہونا, عبادات کا انتظار رہے گا کہ اب نماز پڑھ لی ہے, اگلی نماز کی تیاری میں ہوں گے, اس امید پر ہوں گے کہ مجھے وہ وقت بھی نصیب ہو جائے کہ میں اس کا ادا کر لوں. نماز میں کھڑے ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے روبرو کھڑا ہوں. کیا فرمایا گیا کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہ گزرو. کیوں؟ نہیں, اللہ سے ہم کلام, بیچ میں مت دخل دو. تو اللہ رب العالمین یہ قوت ایمانی عطا فرمائے, یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ چاشنی ایمان کی محسوس ہو. پھر ہمارے جو سوالات ہیں, یہ کیوں اور وہ کیوں, یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. بندہ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی رہنمائی ملتی جائے, کیسے کرتا جاؤں, کیوں کی بات نہیں رہتی. اور آج کی تنبیہ اس روز کام آئے گی. اگلا حصہ ارشاد فرمائے, یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہے گا اے کاش میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. چونکہ جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس نے رہنا ہے, صالح ہے یا بد ہے. مکلف مخلوق کا عمل جو ہے اس نے رہنا ہے, روز محشر اس پر حساب ہو. اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کا اثر تو ہمیشگی کے لیے ہے. وہ جو ہمیشہ رہنا ہے جس میں انقطاع ہے ہی نہیں, اس کا انحصار آج کے اعمال پر. اور جب اس کا انحصار آج کے اعمال پر ہے تو کیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اعمال جو ہیں ان کیسے رہیں گے, اس کے نتائج اسی پر مرتب ہونے ہیں. تو پھر یہ آج کا عمل جو ہے یہ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے اثرات رہیں گے. تو جب اس کے اثرات رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل اختیار کر لیا گیا ہے یہ قائم ہو گیا تو یہ رہے گا. بات یہ ہے کہ عمل صالح نصیب ہو, وہ حصے نصیب ہوں جو عند اللہ پسندیدہ ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں. اور فرمایا وہ لوگ بھی کہیں گے جو آج اتنی ترقی پذیر حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دین اسلام تو تب کی بات ہے جب دنیا میں اتنی تیزی نہیں تھی. وہ بھی اور وہ تو کہہ ہی رہے ہوں گے جو نہیں مانے, پھر انہیں بھی حقائق سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے کہ حق تو وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے واضح بیان فرما دیا تھا اور کوئی حصہ رہتا نہیں ہے. اتنی قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں, اللہ یہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی وضاحت ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں موجود ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی مالک کل کائنات نے, کہ کسی درجے کی بھی عقل کا بندہ ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کوئی کمی رہ گئی. تو آگے بھیجنا, پھر بات وہی آ گئی نا جس بات پر میں عرض کر رہا تھا کہ عمل صالح, تو اعمال تو اختیار کیے ہوں گے, نتائج ان کو بھی وہاں مل رہے ہوں گے, لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات وہ ہے کہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, یعنی وہ کچھ بھیجا ہوتا جس سے آج فائدہ حاصل ہوتا. بھیجا تو ہے انہوں نے جس کو وہ بھگت رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے کہ ان حصوں میں بندہ جائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ کریم مہربانی فرمائے, ان حصوں میں بندے کو حیات نصیب ہو جن پر آخرت میں اللہ کریم کی رحمت ہونی اور اس کا کرم ہونا ہے. فیوم اذن لا یعذب عذاب احد, پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب کوئی نہ دے سکے گا. جب یہ بات آتی ہے کہ اس روز اللہ کے حساب کی طرح کوئی حساب کوئی عذاب نہیں دے سکے گا, تو سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سختی وہاں ہونی ہے اس طرح کی اگر کچھ سختی نہیں دے سکتا تو ہم نے اپنی حیات سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس درجے کی سختی نہیں دیکھی. جب اس درجے کی سختی نہیں دیکھی تو اس درجے کی سختی کے بدلے میں جو درد اٹھتا ہے پھر اس سے بھی آشنائی نہ ہوئی, یعنی وہ درد اور وہ علم کی کیفیت کسی نے محسوس ہی نہیں کی ہوگی پہلے جو اس روز پھر محسوس ہوگی. اور یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین نے سزا دے دی, نہیں, وہ ایک بھلا فکرہ ہے اور عمومی سی بات ہے, محاورتاً استعمال کی جاتی ہیں یہ باتیں, لیکن یہ بات حقیقت سے متعلق ہے اور درس اسلامی کے تحت آتی ہے کہ میاں قبر میں کچھ نہیں ہے, نہ گرم ہے نہ ٹھنڈی ہے, اس کو حدت کے سبب بھی یہیں سے لے کر پیدا کر رہے ہو اور اس کی ٹھنڈک کے سبب بھی یہیں سے لے کر جاؤ گے. آگ جلانی ہے تو یہیں سے لکڑ اکٹھی کر رہے ہو اور اس کو جلا کر کوئلے کو ڈال رہے ہو اس میں قبر میں, تو اسے حدت دے رہے ہو گرم کر. اگر اسے باغ بنانا ہے تو جو وہاں کے پودے ہیں ان کا بیج یہیں سے لے کر جانا ہے اور ان کی کھاد یہیں سے ہوگی جو اس پودوں کو سینچے گی اور وہ باغات ہوں گے اور اس کی ٹھنڈک کا سبب بھی یہیں سے. تو جب حقائق کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَدَيْنَهُ النَّجَدَيْنَ, اور خیر و شر کے دونوں راستے اس کو دکھا دیے. اپنے آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا سبق خود وہ فرد ہے جو جس کے ساتھ ہو رہی ہے. حقائق بیان فرما دیے گئے ہیں. ایک مالک اپنے ملازم کی جو اس کی نوکری ہے اس کے چند لمحوں کا انکار برداشت نہیں کرتا, اسے کہتا ہے تم نے افزانہ مقرر کیا ہے اور بدلے میں تم مجھے یہ سروس مہیا کر رہے ہو, اگر تم نے یہ انکار کیا تو تمہیں برخاست کیا جاتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں, تو ملازم نہ ہو اپنا کو آشنا دیکھ لیں, اہل خانہ پر اولاد کو دیکھ لیں کتنی پیاری ہے, ایک لہجے کو جب وہ کسی بات کو رد کرتی ہے دل کر رہا ہوتا ہے صرف گھر سے باہر نکال. اللہ رب العالمین نے تو مخلوقات میں وہ حصہ پیدا فرمایا کہ جسے یہ جرت دی, جسے یہ رستہ دیا, جسے یہ تعلیم دی کہ وہ اس کی نہ صرف شناسائی اس کے قرب کو چل سکے, تو کتنی بڑی عطا ہے, اور اس کے بدلے میں ضد اور عناد جو لے کر آیا پھر اپنے لیے سزا کا متعین کرنا بھی تو اسی کا کردار ہے. تو اللہ کریم کے حضور انصاف ہے, وہاں کمی نہیں ہے. اور اس روز بھی جب بات آتی ہے تو بات یہی مانگنی چاہیے, یہ نہیں کہ بار الہ میرے ساتھ انصاف ہو. انصاف ہو تو اس ترازو پر ہم تول نہیں سکتے. اس روز بھی اس کی رحمت ہی مانگی جائے گی, چونکہ بخشش کے لیے اعمال کافی نہیں. आमाल से बंदा शुक्राने की कैफियत से नहीं निकल पाया तो बख्शिश कहां से जाकर ढूंढेगा। तो हर हिस्सा उसकी अता है और उसकी रहमत है। और ये वो हकायक हैं कि खैर और शर के ये जो दोनों रास्ते हैं ये दुनिया में बड़े वाजे बयान कर दिए गए हैं और हर एक के सामने रख दिए गए। जब ये हिस्से सब के सामने हैं तो फिर नताइज तो मुरतब हों और नताइज से भी आगाही अता फरमा दी गई है। तो फिर उस दिन कहेगा कि काश कोई ऐसे अमल हो जो मेरे आगे भेज दिए जाते, जो आज मुझे फायदा देते और मैंने कुछ भेजा होता जो यहां हमेशा की जिंदगी का है। अल्लाह अल्लाह। फिर अजाब की जो सख्ती की बात हो रही थी, इससे मुराद ये है कि फिर ऐसी तकलीफ दे हालत पहले फिर देखी ना होगी। वला योसिक वसाका वहद, और न को उस तरह काबू कर सकेगा। दुनिया में हमने ये देखा है, सुना है कि बड़ी तकलीफ में भी कोई बंदा है ना, मैंने तो ये बात खुद सुनी है, कई बार सुनी है, कोई बेचारा कोई मरीज है और बहुत शिद्दत में और तकलीफ में है, या कोई ऐसा फर्द है जिसे मुआशरे में इंतहाई तकलीफ पहुंचाई जा रही है, अजीज व अकारब न रहे, अकेला रह गया, बुजुर्ग हो गया, बीमार हो गया, संभालने वाला कोई नहीं, खाना देने वाला कोई नहीं, सफाई करने वाला कोई नहीं, ऐसा लफ्ज मैंने खुद भी एक बुजुर्ग से सुने, वो बेचारे कह रहे थे कि साथ का रहा कोई नहीं, संभालता है कोई नहीं, अब तो अल्लाह संभाल ले तो बेहतर है। ये लफ्ज मैंने अपने कानों से सुने। तो जब ऐसी तकलीफ दे सूरत में हम देखते हैं कि कोई बंदा फौत हो जाए तो हम कहते हैं चलो अल्लाह पाक से बख्श दे, इसकी जान छूट गई, यानी तकलीफ से मौत ने जान छुड़ा दी। ये अलग बात है कि मौत की तलखी क्या है और वो हकीकतें क्या है, ये अलग मौजू है, लेकिन ये दुनिया में ये भी बात, अजाब इलाही में उस रोज जो जिस तरह गिरफ्त आएगी उस रोज फिर मौत भी नहीं होगी कि उससे आजादी बंदा कहे कि हाँ इस तकलीफ से आजादी मिल गई, उस रोज तो मौत भी क़यामत के दिन जो है वो भी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, तो वहां से कोई नहीं हट सकेगा। फिर ये जो तकलीफ है या दर्द है इस ये कैफियत है, तो ये कैफियत भी तो उसी ने पैदा फरमाई है। अगर एक खोशा किसी फल का खाते हुए जन्नती को लज्जत महसूस हुई और उसी से दूसरा नवाला जो उसे नसीब हुआ तो उसमें मजीद लज्जत है, तो जो तकलीफ है चूंकि लज्जत भी तो उसी की पैदा की हुई है, उस एक जिन्स में लज्जत भी बढ़ती चली जा रही है, जो महसूस कर रहा है उसके महसूस होने की कैफियत भी बढ़ती चली जा रही है, तो दर्द किसका पैदा किया हुआ है? जब किसी ने उसे लिया तो जो चीज दर्द दे रही है, जो दर्द महसूस हो रहा है, फिर उसमें भी तो बढ़ता चला जाएगा। तो जो गिरफ्त वहां है वो गिरफ्त ना किसी ने देखी है ना कहीं और हो सकती है, जो गिरफ्त वहां है। फिर उस गिरफ्त में हकीकत ये है कि उस गिरफ्त में कोई कमी बेशी नहीं है, इंसाफ ये होगा कि जो कुछ किया है उसके मुताबिक होगा, कोई ये नहीं कह सकेगा कि मौज मैंने तो ऐसा नहीं किया जिसके नताइज ये हैं, वो किताब हाथ में थमा दीजिए। ये भी इरशाद फरमाया गया कुरान करीम कि वो आमाल की किताब रोजे माशर हाथ में थमा दी जाएगी और फरमाया जाएगा कि अपना हिसाब देख ले कि आज तेरा नतीजा क्या बनता है। तो जिस तरह वहां निफाज होगा गिरफ्त का भी, वो भी फिर देखा वाला नहीं होगा और उसकी भी वो हदें नहीं समझ सकता बंदा। या ऐ तो नफ्सुल मुतमन्ना, अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया या अय्यतुह नफ्सुल मुतमन्ना, ए इत्मीनान पाने वाली रूह अपने परवरदिगार की तरफ लौट चल, इर्जी ला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी। जब यहां बात आती है ना या अय्यतुह नफ्सु, तो इससे मुराद, इस नफ्स के लफ्ज के मुराद जब इसको देखते हैं तो इससे मुराद रूह भी है, वजूद भी हो सकता है, क्योंकि फिक्रे के इस्तेमाल के तहत तर्जमे को भी देखना होता है। तो यहां हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी जो तर्जमा तहरीर फरमाया वो फरमाया ए इत्मीनान पाने वाली रूह अपने परवरदगार की तरफ लौट चल कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी। इत्मीनान, ایک کیفیت ہے، اطمینان ایک کیفیت ہے اور نتیجے میں ہے، از خود نہیں، یہ کیفیت جو ہے یہ نتائج میں ہے۔ قرآن کریم بھی جب دنیا کی حیات میں بھی بیان فرماتا ہے نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو کیفیت تو بیان ہوگی لیکن نتیجے میں بیان ہوئی، کس نتیجے میں بیان ہوئی؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد کے نتائج میں بیان۔ اور اعمال جو ہیں ان کے اخروی حالات تو بیان ہیں، اور یہ جو روز معاشر میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں آیات میں جو غلطیوں کے نتائج ہیں، تو اس سارے کے نتائج وہاں بھی ہیں، تو اچھائی اور برائی کے جو اثرات ہیں کیفیت پر یہاں بھی وارد ہوتے ہیں۔ اور جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کی کیفیت بنتی ہے، اور عمل صالح وہ حصے ہیں جو اطمینان کا سبب بنتے ہیں، اور یہ اطمینان اللہ رب العالمین نے بھی اس کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حیات ہے اس میں اطمینان کا سبب جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے جیسے ہم یہ کہہ دیں یا اللہ تجھے سجدے کرنے والے بہت ہیں، مانتا بھی ہوں، ایک میرا سجدہ نہ ہوا تو کیا ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ ذکر کر لیا ہے تو یہ کافی ہے، اس ایک دفعے کا ذکر، اس میں کتنی سانسیں لگیں، اس میں کتنا وقت صرف ہوا، کتنے لمحات لگے، اور جو یاد بنا گزرے کبھی پیمانہ تو کر کر دیکھو کہ جو یاد سے خالی وقت گزار دیا وہ کتنا تھا، جو حدود و قیود سے تجاوز میں چلے گئے۔ چونکہ دین اسلام میں نہ نقطے کی زیادتی ہو سکتی ہے تو نہ نقطے کی کمی ہو سکتی ہے، عین وہ حصے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ دین ہے، نہ ایک نقطہ زائد ہو سکتا ہے نہ ایک نقطہ کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اطمینان کا سبب جو ہے وہ حصے ہیں جو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور جب یہ بات آتی ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، نتائج پر بات ہو رہی ہے، تو جب وہاں کی بات ہو رہی گی تو اس اطمینان کے پیچھے محرک کیا ہوگا؟ عمل، دین اسلام پر پابندی ہوگی، جس پابندی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا مجاہدہ آیا اور بہت بڑی تکلیف ہے، اس روز سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی عظمت کی حامل تھی یہ پابندی۔ ان پابندیوں سے بارگاہ اجدی میں کوئی تعمیر مقصود نہیں تھی، اس سارے کا صلہ تو مجھے ملا، مجھے قرب کے سبب نصیب ہوئے، مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت نصیب ہوئی، تو یہ سارے حصے وہ ہیں جو مجھے عطا ہوئے، اس سے مجھے ہی حاصل ہونا تھا، اس طرف تو اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کو عطا فرمانے والی، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ اب جب رضائے باری تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اس میں ایک چیز عرض کروں، اللہ کریم دین اسلام عطا فرمائے، عمل صالح اختیار فرمائے، فرائض کی ادائیگی ہو، معمولات میں غلط اور صحیح کا خیال رکھے، اللہ پاک قبول فرمائے، تو یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ اور جس سے اللہ جل شانہ راضی ہوں اسے دنیا میں بھی اطمینان ہے، اور اخروی حیات میں بھی یہاں فرمایا کہ اپنے پروردگار یعنی جس نے تیری ساری ضروریات تجھے دی، پروردگار کی بات آئی نا، صفاتی پہلو بیان فرمائے گئے کہ جس نے وہاں تجھے ساری چیزیں دی تھی، تیری ضروریات پوری کی تھی، اس سے تو راضی ہو گیا، تو جو رضا ہے اس کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، تو وہ رضا نصیب ہو جائے گی، اور اللہ کریم کے مقربین بندے جو ہیں وہاں تک پہنچ ہوگی، جنت ہوگی، عبدالعباد حیات جو ہے اس میں خوشی ہوگی، یہ اس کا کرم اور اس کا احسان۔ اب دنیا میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مقصد حیات، چونکہ کوئی چیز میں نے بات کی کہ کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں، مقصد حیات انسانی جب دیکھو گے تو اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور ان کیفیت سے پیدا فرمایا کہ کچھ حصے تجھے دیے، تو کیا چاہتا ہے؟ عطا ساری ہے، اس کے پاس اوزار سارے موجود ہیں، وجودی استطاعت بھی ہے اور اس کے پاس عقل و خرد بھی ہے، تفکر کی کیفیت بھی ہے، اور عمومی حیات نہیں ہے، اسے سینچا ہے، قل الروح من امر ربی سے، عمومی حیات نہیں ہے، اسے سینچا ہے امر ربی سے، اب اوزار سارے کے سارے پورے کر دیے، اب مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تو ایک ایسا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی جانتا نہیں تھا، کنت کنزا مخفیا، ایسا جسے کوئی جان سکتا نہیں تھا، کسی میں یہ جرأت ہی نہیں تھی، کسی میں استطاعت ہی نہیں، میں نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھے جانے، فاببتو انورف، کوئی ہو جو مجھے جانے، جو میری محبت میں تڑپے، فرمایا فخلقت الخلق، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کوئی ہو جو میری محبت میں تڑپے، جسے میرا قرب بھی درکار ہو، یہ سارا کچھ حصہ اختیار کیا، اللہ کریم راضی ہوئے، یہ حصے وہ ہیں جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جب بات اور نزاکت کی ڈھونڈو گے اور پہنچو گے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر بات آئے گی کہ اللہ کی رضا نصیب ہوئی اور اللہ جل شانہ کے قرب کے منازل نصیب ہوئے، اپنے تخلیقی مقاصد اور اس کی عطاؤں کو دیکھو گے تو پھر بات اس کی رضا کی بہت بڑی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر اس کی رضا کو بھی پا سکیں، وہ تو کریم ہے، اس کی شان کریمی تو دیکھے، اس کی رضا کو پانے کے لیے اس قابل ہم نہیں ہیں، اس نے کیفیات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا بہر عطا فرمایا اور ہمیں آشنائی دی کہ تو رضا سے بڑھ کر آ میرے قرب کو، آ تجھے قرب کی منازلیں بھی عطا کرتا چلا جاؤں، تو پھر کون سی عقل اور کون سی خرد اور کون سے اعلیٰ فیصلے جو بندہ اس دار دنیا کی نظر ہو جائے، اسی دنیا کو اپنے اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے اور اس کی جو بندگی ہے اس کے لیے اسے استعمال کرو گے تو یہ سیڑھی بنتی چلی جائے گی، اس کی رضا سے بڑھ کر اس کے قرب کے منازل کا سبب بنتی چلی جائے گی، اور یہاں ایک بات مزید ضمناً جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں، جب بھی میں نے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا، مشائخ کے پڑھا یا اس حوالے سے بات سنی کہ کوئی وہ بندہ جسے کیفی شعبہ نصیب ہوا، اللہ اللہ نصیب ہوئی اور وہ الگ تھلگ ہو گیا دنیا سے، اسی دنیا سے، انہی معاملات سے، انہی معاشروں سے الگ ہو گیا، اس کی کیفیت میں ترقی ہوئی، اس کی منازل میں ترقی رک گئی، قرب کے جو منازل کی ترقی ہے اس زندگی کے اس معاشرے کے شب و روز میں اپنا حصہ بسر کرتے ہوئے اور اس نیج پر بسر کرتے ہوئے جو مالک کل کائنات نے پسند فرمایا، ترقی درجات کا سبب ہے، اسی لیے تو حضرت، اگر آپ غور کریں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ اللہ کے لیے معمولات دنیا کو چھوڑ جاؤ یہ درست نہیں ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، اسی معاشرے کا ایک فرد رہو، عملی زندگی میں حصہ لو اور وہ مثال قائم کرو، وہ چلتی پھرتی دین کی تبلیغ ہو جس انداز کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت میں نمونہ فرما دیا، روز معاشر تک وہ بہترین نمونے ہیں ان ہستیوں میں، کہ آنے والے ہر جو انسان ہے اس کے لیے نمونہ ہے، عملی جو تبلیغ ہے وہ کردار ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، تو جب بات اس رضا کی آئے گی تو وہ مالک راضی ہوا، اس نے کرم فرمایا تو تجھے اس سے راضی ہو گئے، ہر حصہ اسی کی عطا ہے اور یہ اس کا کرم ہے، فرمایا تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، کہنے میں یہ حصہ پہلے ہماری طرف بیان ہے اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، اسی کی رضا ہے جو یہ پہلا حصہ بھی نصیب ہو، اللہ ایمان کی یہ نزاکتیں اور یہ سمجھیں عطا فرمائے، فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر تو میرے ممتاز بندوں میں، میرے بندوں میں، ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری بہشت میں داخل ہو جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس میں مفہوم ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو اس میں سے کچھ کھا پی لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغ جن سے گزر ہوتا ہے یہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ کے جو حلقے ہیں، جو اللہ کی یاد کے حلقے قائم کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے جب گزرو تو کچھ حصہ وہاں سے تم بھی لے لیا کرو، یعنی جتنا نصیب ہو وہاں سے اللہ اللہ کی کیفیت میں تم بھی حصہ لے لیا کرو اور داخل ہو جایا کرو. تو جب بات آتی ہے نا کہ پھر میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آج اگر کھڑے ہو کر یہ کوئی بندہ کہہ دے کہ قرآن کریم کافی ہے، سنت جو ہے اور حدیث مبارکہ تحریر میں موجود ہے، یہ کافی ہے، میں یہیں سے سارا کچھ سمجھ لوں گا، مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، تو جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تربیت ظاہری اور کیفیات باطنی کی رسائی کا جو سبب ہیں، یہ بھی مثال کافی ہے کہ اس سارے حق کے ساتھ پھر استاد کی ضرورت ہے. تو پہلی جو حیثیت ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں سے لے کر آج تک آپ دیکھتے ہیں اجماع امت یہ بات ثابت کرتا ہوا آتا ہے کہ وہ علوم جنہیں آپ نے تعلیم فرمایا انہی کو لے کر، قرآن و سنت جو ہے اسی کے لے کر، انہی تراجم کو، انہی مفاہیم کو، انہی حدود و قیود کو لیتے ہوئے آج تک یہ حق پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ روز معاشر تک جائے گا، چونکہ جس روز یہ تسلسل ٹوٹے گا اس روز پھر دنیا بقا نہیں ہے، یہاں قیامت قائم ہو جائے گی، پھر یہ حالات آ جائیں گے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. تو پھر جنت کے باغ جو برزخ سے دیکھنے شروع کرنے اور جن کی حقیقتیں جا ملنی ہیں اہل جنت، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلقوں کو بیان فرمایا جو اللہ کی یاد میں محافل سجی ہوئی ہیں. تو پھر ان محافل جن تک اللہ رسائی دے، پھر انہیں عمومی جان لینا کتنی خسارے کی بات ہے. ان اوقات کو جو تمام دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے، تمام ضروریات کو چھوڑ کر، پھر بندہ جب یہاں آئے اور پھر یہاں آ کر وہ اسے محسوس یہ بھی نہ ہو کہ میرے جو کلام ہے یہ مسجد میں ہے، میری آواز بلند ہے، میں کیا مخاطب کر رہا ہوں، یا میری گفتگو کا حاصل کیا ہے، یا سکھایا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، میں کس نیج پر چل رہا ہوں. انسانی مزاج ہے کہ اسے ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے، تنبیہ کی بھی ضرورت رہتی ہے، اور ایک رہتی ہے ضرورت کے ایک ناپ تول رہے. یہ جو میں بیان سے پہلے یہ جو مجھے چند کاغذ دیے ہیں احباب نے، یہ میٹنگز ہیں جن کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کے ایجنڈاز ہیں، تو اس کو بھی میں عرض کروں گا. بے شک یہ عمراء سے متعلق ہے، بے شک ذمہ داران سے متعلق ہے. کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو قیامیت دے گا، وہ سوچے گا کہ امیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور جو امیر نہیں ہے اس نے اس حکم کے درجے کی ضرورت نہیں. کس حکم میں لاؤ گے ارشادات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس حکم میں لاؤ گے اس پہلو کو کہ بلغ انی ولا آیا کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی کو کوئی بات پہنچانے کے لیے اپنے اندر بھی تو کچھ ہو، یا کوئی خالی گلاس لے کر بھاگتا رہے تو وہ لوگوں کی پیاس بجھانے کا سبب بن سکتا ہے. وہ تو دین اسلام کا سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ پہلا حکم ہے جو ہر ایک کے لیے. دوسری بات آتی ہے پھر وہ جائے مخلوق خدا کو پہنچائے، تو فقط ذمہ داران کے سپرد کر کے فارغ نہ ہوا کریں. ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر ایک کی لاد اپنی اپنی ہے، ہر ایک کا حساب اپنا اپنا ہے. اور جو ذمہ داران ہیں ان کے حساب کی نزاکت اور زیادہ ہے، ان کا اختیار زیادہ ہے، ان کی آواز کی بلندی زیادہ ہے، اور جہاں تک ان کا اختیار ہے اس سارے کا بھی ساتھ حساب دینا پڑے گا. اگر یہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ذمہ داری میں عجیب ایک نزاکت کا پہلو جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے، عجیب تو نہیں، حقیقت ہے کہ وہ نظر آتا ہے، لیکن عجیب اس کا محسوس ہونے کی جو کیفیت ہے اسے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے حساب کے ساتھ روز معاشر مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اگر مجھے روز معاشر ہر ایک کے حساب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو میری ذمہ داری میں، تو جو آپ کی بحثیت امیر یا بحثیت صاحب مجاز یا قائم مقام صاحب مجاز، جو آپ کی ذمہ داری کے ایریاز ہیں، جو آپ کی ذمہ داری کے لوگ ہیں، وہاں کیا سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اسے ساتھ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ تو بڑی نزاکت ہے. ان پہلوؤں کو بڑا دھیان میں رکھا کریں، اور معلوم نہیں ہوتا، چونکہ کیفیت ہے، اور کیفیات کے شعبے میں نزاکت بھی اتنی ہے. کیفیت نازک ایک ایسا حصہ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس تو کیا جا سکتا ہے، اسے آپ پکڑ نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، کیفیت ہے. وہ جتنا اعلیٰ حصہ ہے اور جتنا اس سے اللہ جل شانہ کو کرم اور احسان نصیب ہو سکتا ہے، اتنا ہی پھر امتحان بھی ہے. اس کی نزاکت کو دیکھا کریں. اور میں عرض کر آیا ہوں کہ جب غلط قدم اٹھایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس وقت رک جائیں، روک لیں اپنے آپ، کوئی کیا کہے گا؟ ساری دنیا یہ کہے تجھ جیسا کوئی نہیں اور اللہ کی رضا نصیب نہ ہو، اس کہے کو کیا کہنا، اس کی کیا ضرورت؟ اور کوئی نہ مانے اللہ راضی ہو جائے، اور کسی کے نہ ماننے سے پھر فرق کیا پڑا؟ اصل تو مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو گئے اور یقین مانے. جب اللہ کی رضا کو بندہ چلتا ہے تو پھر اسباب دنیا بھی اسے رکاوٹ نہیں دیتے. اور ہم معمولات ذکر کی بات آتی ہے تو اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ میں گزشتہ لگ بھگ 15-16 سال سے سلسلہ عالیہ کے جو پروگرامز ہیں ان میں ذمہ داری تھی، اور اتنی زیادہ ذمہ داری تھی کہ نہیں معلوم کہ آخر یہ جو 4-5 سال ہیں حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی حیات مبارک ہے، کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میری رات کہاں ہے اور میرا دن کہاں ہے. کئی دفعہ میں نے کسی سے پوچھا بھی ہے کہ یہ زلزلہ تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے. اس سفر اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ زمین ہل رہی ہے. وجود انسانی وجود ہے نا جی، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس نہیں. اور جہاں جانا ہے ذکر کرانا ہے، اور لوگوں کے ساتھ ذکر پر بات کرنی ہے، دین پر بات کرنی ہے، ذات کی بات نہیں کرنی، یا شیخ سے منسلک کرنا ہے، کیفیت پر بات کرنی ہے، باطنی شعبے پر بات. اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے 2-3 دفعہ فرمایا کہ ذکر کو اور مضبوط کیا کرو. میں سوچتا تھا کہ میں حضرت جی سے اجازت لوں گا کہ مجھے چند دن ایسے مل جائیں جس میں میں اور کوئی کام نہ کروں، چونکہ جو دفتر والے ہیں وہ بھی چھٹی لیتے ہیں، جو سروس والے ہیں وہ بھی چھٹی لیتے ہیں، جو کاروبار والے ہیں وہ بھی چھٹی لیتے ہیں، اور کچھ وقت وہ اپنے لیے صرف کرتے ہیں. تو یہاں جو میرا وقت بسر ہوتا تھا، جس روز میں باہر سفر کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے باہر جا رہا ہوتا، تو جب میں جا کر جہاز میں بیٹھتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ میں نہ جو ایک شدت تھی کام کی اور ایک پریشر تھا اس میں تھوڑا سا ٹھہرا ہوا آگے وہاں اتر جاتا تھا. ساتھی شاید ہیں کہ جب لینڈ جہاز کرتا ہے اور واپس جہاز کے فلائی ہونے تک پھر ہمارا جو سرکل ہے وہ کس طرح چلتا تھا. تو وہاں پھر چل 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 کے اس سرکل میں جب واپس جہاز میں بیٹھتا تھا تو میں کہتا تھا نہیں کچھ آرام آ گیا. تو یہاں جب اترتا تھا تو یہی معمولہ تھا. اس کے باوجود مجھے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ذکر میں اور دھیان دو. تو میں نے آپ کے وصال کے بعد، مجھے نہیں معلوم کہ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہے، مجھے جو راستہ بھی پوچھتا ہے نا میں اسے ذکر کا کہتا ہوں اور اسے لطیفہ قلب کا کہتا ہوں. آپ سے بھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بارہا عرض کیا ہے اور بارہا عرض کرتا رہوں گا، اس کی اہمیت کو جانیے. اور ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مصروف ہوں، وقت نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ صدق کے دل سے اللہ اللہ اختیار کرنے کا ارادہ کرو, تمہیں مصروفیت جو ہے وہ فراغت دے گی. تمہیں پریشانیاں, تمہیں مصیبتیں, تمہارے مسائل کہیں گے کہ میاں یہ ہم ہٹ رہے ہیں, آؤ تم اللہ اللہ کرو. کمزور فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ نہ کرنے کا سبب ہوتے ہیں, اور وہ کمزور فیصلے پھر مصیبتوں کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. مصروفیات دنیا کو دیکھ کر اللہ اللہ چھوڑو گے, عبادات چھوڑو گے, مسائل مصیبتیں اور یہ مصروفیات بڑھتی رہیں گی. اور صدق دل سے تہیا کرو کہ میں نے اللہ اللہ کرنی ہے, یہی معوامل جو رکاوٹ کا سبب ہے یہ تمہیں وقت دیں گے کہ ہاں ہاں بھائی تو اللہ اللہ کر, ہم نہیں روک سکتے. تو اپنے اوقات میں جو متعین کرنا ہے وقت ذکر کا, اسے پوری مضبوطی سے کریں. کوئی دن ایسا نہ ہو جو ذکر سے خالی جائے. اور جب بات آتی ہے, میں کل یہاں غالباً جمعے کو دن آیا کریمہ کسی کی تفسیر بیان کر رہا تھا, تو اس میں صبح و شام کے ذکر کی بات تھی. تو بیان کرتے ہوئے ایک کیفیت میں نے محسوس کی, وہ یہ تھی کہ دو پہلو لیے جاتے ہیں صبح اور شام سے, ایک صبح کا وقت ایک شام کا, اور اس کو معنی بعید پر لیا جائے تو ہما وقت آ جاتا ہے کہ صبح و شام یعنی ہر وقت. اور جو کیفیت اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے محسوس کی کہ تو پہلا ترجمہ جو ہے صبح اور شام کا اس کی پابندی کر لے, یہ پہلی پابندی تمہیں ہما وقت پر لے جائے گی. تو کوشش فرمائیں کہ یہ چند لمحات ہیں زندگی کے, اس میں صدق دل سے اللہ اللہ کریں, لطائف کریں, محنت کریں, سبق سے کریں, متواتر کریں. یہ لمحات صدا نہیں ہیں, نہ وہ وقت رہے ہیں نہ یہ وقت رہے ہیں. اس لیے اللہ کریم سے ہما وقت معافی کے طالب رہے, دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں. یہ نہ دیکھا کریں مجھے کسی سے کیا مل سکتا ہے, دیکھو میں کیا دے سکتا ہوں. اللہ نے مسلمان کو اس درجے کا بادشاہ بنایا ہے کہ غریب سے غریب مسلمان بھی ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. یہ اس کی شان کریمی. اجتماعات پر آتے ہیں تو دیکھیں یہ عرفان آپ کا گھر ہے, بجائے اس کے کہ ہاں تم ٹھنڈی روٹی لے کر آئے, یہ اٹھ کر دیکھو میں پکڑا سکتا ہوں کسی کو روٹی یا نہیں پکڑا سکتا. بجائے یہ دیکھنے کے کہ ہاں فلاں جگہ صفائی رہ گئی نہیں, کبھی اپنے گھر میں کسی نے اہل خانہ نے ایک دوسرے سے شکایت کی ہے کہ گھر کو تو نہیں دیکھ رہا یا تو نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے, دارالعرفان ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ گھر دیا ہے, ہمیں ایک خاندان کی صورت دی ہے. تو جہاں کوئی کمی بیشی ہو اپنا آپ پیش کیا کریں, خود اسے دور کرنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح اللہ کا نام ہے تسلسل ہے کیفیات محمد رسول اللہ سے بانٹیں, یہ وہ دولت ہے جسے جتنا بانٹو گے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی خالی گلاس کسی کی پیاس نہیں بجا سکتا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا, اس کا کرم, اس کا احسان کہ اس نے ہمیں کیفیات باطنی سے آشنا فرمایا, اسی کے حضور دعا گو ہے کہ بار الہ ہمیں استقامت عطا. یا اللہ تو نے عطا فرمایا, یہاں سے روانگی بھی اسی کے ساتھ, دنیا کی حیات کو تو موت ہے, اس لطیف ربانی جو روشن ہو جائے اللہ اللہ کا, اس قلب کو موت کیا کر سکتی, اس کا تسلسل نہیں ٹوٹ سکتا. یہ تعلق یہاں قائم ہو جائے, اس کی مضبوطی یہاں نصیب ہو جائے, اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ آمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی وصحبہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی وصحبہ وبارک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بارے اللہ ہم کمزور خطا کار, ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہم تیرے نام پر تیرے خانہ خدا میں یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اور خواتین و حضرات جو یہاں تشریف لائیں حاضری کو قبول فرما۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما دے۔ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا، ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار الہ انہیں امن عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سے راضی، یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیفیات قلبی کے بحر سے تو نے کرم فرمایا، ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا گزر چکے ان کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ مشائخ اعظم کی جو محنتیں انہیں قبول فرما کے درجات بلند، یا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمہ وقت بلند فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں لمحہ لمحہ اپنی مدد عطا فرما، اپنی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں حفاظت دے، ہماری اولادوں کو حفاظت۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، دین اسلام کے نام پر تو نے ہمیں وطن عطا فرما، ہمارے غلط کام، ہمارے یہ کردار اس میں اندر خرابی کا سبب ہے، بار اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلیل ہے، بار اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، کسی مظلوم کی آہ سن لے اور ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اس وطن عزیز میں بار اللہ انصاف فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور ہے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنے حصے کا مثبت کردار عطا کر سکیں۔ یا اللہ تو غفور رحیم، یا اللہ ہمارا یہ آنا قبول فرما، ہمارے دوستوں کا، احباب کا واپسی جو ہے وہ بخیر و عافیت عطا فرما، کمی بیشی معاف رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعاله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعاله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعاله وصحبه وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعاله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔